الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان اور بے شک وہ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے میں لن يضر الله شيئا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. قرآن پاک کی اس آیت کا ربط پرانی آیت کے ساتھ ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے نبی کو آپ فکر نہ کریں کہ جو لوگ آپ کو چھوڑ گئے ہیں, جو لوگ کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں, ان تمام لوگوں کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں, یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں کچھ نہیں دینا, آپ فکر نہ کریں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کفار کی طرف بھی مخاطب ہیں کہ جنہوں نے خریدا کفر ایمان کے بدلے میں, یعنی جنہوں نے ایمان چھوڑ دیا اور کفر کی طرف چلے گئے, یا ان کی زبان پر ایمان ہے اور دل میں کفر ہے, یا اس طرح کفر کی طرف دوڑنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلے جائیں, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور واقعی وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات کہ جس کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے, جو اس نے یہ کائنات بنائی ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو وہ ذات کتنی بڑی ہے بنانے والی, اس کا احاطہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. ایک آدمی اگر گناہ کر لیتا ہے, مسلمان سے کافر ہو جاتا ہے, اس اتنی بڑی بنانے والی ذات جو ہے اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں. جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی, جس کا سائز جو ہے آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم معلوم نہیں کر سکے, مگر وہ کہتے ہیں جی 98 بلین لائٹ ایئرز تو ہم نے دیکھ لیے ہیں. یعنی 98 بلین لائٹ ایئرز کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑی کائنات ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک لائٹ ایئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک راکٹ جو ہے وہ لائٹ کی سپیڈ پہ اگر ایک سال تک جاتا رہے تو اس کو ایک لائٹ ایئر کہتے ہیں. ایک لائٹ ایئر 10 ٹریلین کلومیٹر ہوتا ہے. ایک لائٹ ایئر 10 ٹریلین کلومیٹر. اور جو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کائنات کا جو رقبہ جو انہوں نے دیکھا ہے اس سے بھی بڑا, مگر جو انہوں نے دیکھ لیا ہے وہ 98 بلین لائٹ ایئرز ہیں. تو ایک لائٹ ایئر اگر 10 ٹریلین کلومیٹر ہے تو 98 بلین لائٹ ایئر کیا ہوگا, اس کا تخمینہ سوچنا اندازہ لگانا ایک بہت مشکل کام. اتنی بڑی کائنات بنانے والا جس کے اندر یہ ایک دنیا جو ہے ہماری, یہ جو کرہ ارض ہے, اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کائنات جو ہے یہ پورا شہر کراچی ہے تو یہ کرہ ارض جو ہے یہ ایک چھوٹی سی کرسی ہے اس کے اندر, اس سے بھی چھوٹی ہے. تو جو اس پورے شہر کراچی میں کا ایک مالک ہے, ایک چھوٹی سی کرسی تھوڑی اوپر نیچے بھی ہو جائے اس کو کیا فرق پڑنا ہے. تو اتنا بڑا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس ایمان سے کفر کی طرف جاتا ہے لن يضر الله شيئا, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی نقصان نہیں پڑتا ہے. ہاں جو چلے گیا اس کو بڑا نقصان ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولہم عذاب علیم. اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے خریدا کفر ایمان کے بدلے میں, اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ واقعی انسان بالکل کافر ہو جائے, ایمان کو چھوڑ دے اور کفر کی طرف چلے جائے. کفر کے اندر اس کو دنیاوی فائدے زیادہ اگر نظر آئے اور وہ چلے گیا تو اس نے بے شک یہی کیا کہ اس نے ایمان کو چھوڑ کر اور کفر خرید لیا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان, جس نے خریدا جس نے بیچ دیا ایمان کفر کے بدلے میں, اللہ تعالی فرماتے ہیں لن یضر اللہ شیئا, اللہ کو نقصان نہیں پہنچا دیتا. ایمان کو بیچ دینا کفر کے بدلے میں, اس کی تین سٹیپس ہیں, تین طریقوں پہ یہ ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ انسان بالکل اعلانیہ کہے کہ جی اب میں ایمان والا نہیں, اب میں کافر, یہ پہلا سٹیپ ہے, یا یہ ایک سٹیپ ہے ان تینوں میں سے, یا ایک طریقہ ہے. اور ایسا بندہ جو ہے وہ مرتد ہے, دین چھوڑنے والا ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اور واقعی انسان نے اپنے سارے کیے ہوئے اعمال بھی ضائع کر دیے, اللہ سے بھی دور ہو گیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر تو زبان سے کہے کہ جی مسلمان, اور اندر سے کافر ہے, اندر سے کفری عقائد رکھتا ہے, ایمان نہیں رکھتا, نہ اللہ پہ رکھتا ہے, نہ اللہ کے رسول پہ رکھتا ہے, نہ اللہ کی کتاب پہ رکھتا ہے. ایسا شخص منافق ہوتا ہے. اور یہ کھلے عام جو کافر ہوتا ہے, اعلانیہ کافر سے بھی بدتر کافر ہے, اس سے برا کافر ہے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے, قرآن پاک میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمنافق فی الدرک الاسفل من النار, منافق جو ہے وہ آگ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوگا, سب سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دیں گے وہ اس منافق کو دیں گے, جس کے اندر دو رنگی ہوگی, ایک رنگ جو ہے وہ اسلام کا ہوگا, اس کی زبان سے وہ اسلام ظاہر کرتا ہوگا, اندر سے وہ اسلام کا مخالف ہوگا, دین کا مخالف ہوگا. تو یہ بھی ایک قسم سے آپ نے خرید لیا کفر ایمان کے بدلے. اور تیسری قسم ہوتی ہے کہ آپ اندر سے بھی مسلمان ہوتے ہیں, اللہ تعالی کا خوف بھی رکھتے ہیں اور ایمان بھی ہوتا ہے, مگر کفر کو بہت پسند کرتے ہیں, یا کفر والے لوگوں سے بہت محبت رکھتے ہیں. کافروں سے محبت رکھنا, یا کافروں کو پسند کرنا, یا کفر والے اعمال کو پسند کرنا, یہ دونوں بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے, اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یعنی کفر والے اعمال کرنا, اس سے بھی انسان کفر کی طرف چلے جاتا ہے. کافروں سے دوستی رکھنا, محبت رکھنا, اس سے بھی انسان کفر کی طرف چلے جاتا ہے. کفر والے اعمال انسان کرتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہے. نیکوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو نیکوں کی قوم میں آ جائیں گے, گناہگاروں کی قوم سے مشابہت اختیار کریں گے تو گناہ والوں کی قوم میں آ جائیں گے, کافروں جیسی مشابہت اختیار کریں گے تو کافروں کی قوم میں آ جائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ جو کافروں والے اعمال کریں گے, کافروں والے ایکشنز کریں گے, کافروں والی زندگی گزاریں گے, وہ پھر کافروں والی قوم میں سے اٹھائے جائیں گے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور کافروں والے ایکشن سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی انگلش بول لی تو یہ کافروں کی زبان ہے تو ہم نہ بولیں, نہیں. یا اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ جو ان کا سسٹم چل رہا ہے, اگر وہاں پہ ریسرچ ہوئی اور فلاں آپریشن اور فلاں قسم کی جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند لوگوں کے لیے تو یہاں نہیں دی جائے کیونکہ یہ کافر, نہ. یہ وہ چیزیں ہیں کفر کی کہ جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں, یہ کفر کا وہ نظام ہے جو کہ انسان قرآن کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. جس میں مثال کے طور پہ کافروں کی فحاشی کا جو ماحول ہے, اگر مسلمان بھی اسی فحاشی کے ماحول کو اختیار کرنا اور اس کو پسند کرنا شروع کر دے گا تو پھر وہ ان کی قوم میں سے اٹھایا جائے گا. کفر کی فحاشی کا ماحول ہم یہاں بیٹھ کے اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, اور جو وہاں سے ہو کے آ جاتا ہے اور یہاں بھی وقت گزارتا ہے وہ بھی اس سے بہت ہی ناواقف رہ جاتا ہے کہ کتنے عروج پر ان کی سوسائٹیز کے اندر فحاشی ہوتی ہے. یعنی ایک کالج اسٹوڈنٹ اگر کالج شروع کرتا ہے مغربی ملکوں میں, یورپ امریکہ میں یا ساؤتھ امریکہ میں, تو پہ ایک کالج کی مرد یا کالج کی عورت جب وہ 3-4 سال کالج میں پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو عام طور پہ درجنوں لوگوں کے ساتھ میاں بیوی والے تعلق قائم کر چکے ہوتے ہیں، شادی نہیں ہوئی ہوتی، درجنوں لوگوں کے ساتھ، کئی مرتبہ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا ہوتا ہے۔ تو فحاشی عروج پر سوچا ہی نہیں جا سکتا، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کیسی فحاشی ہوتی ہے۔ چنانچہ امریکہ میں پڑھنے والا ایک طالب علم واپس آ کے خود اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایک کافر ملک کا ایک بندہ جو ہے میرا روم میٹ بنا، پہلے سال میں، میرا پہلا دن کالج میں، اس کا بھی پہلا دن کالج میں، اور ہمارے کالج کی جو ڈورمیٹری، جو ہاسٹل تھی، اس کے اندر برابر والے کمرے میں جس طرح میں اور وہ دو بندے رہ رہے تھے، اس طرح دو لڑکیاں برابر والے کمرے میں رہ رہی تھیں، اور یہ ادھر گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے دن، اور پہلے دن ہی ان کے ساتھ یہ زنا کر کے آ گیا۔ اللہ، ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیسا یہ عجیب شیطانی فحاشی والا ماحول ہے۔ تو جو اس ماحول کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ پھر ان میں سے ہو جائے گا۔ تو ایک ان کا معاشرتی جو سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہے، اس کے ساتھ اگر ہم مشابہت اختیار کریں گے تو پھر ان میں سے، وہاں پہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں 18 سال کے بعد، والدین کہتے ہیں بھائی اب تم ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اپنی جگہ ڈھونڈو، اپنا کام کاروبار ڈھونڈو، تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق۔ اس طرح بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، یہ ہمارے یہاں کا معمول دستور نہیں۔ یہاں تو والدین کی آخرت بچوں کی تربیت کے ساتھ، بچوں کی نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ہمارا سسٹم الگ ہے، ان کا سسٹم بالکل الگ ہے۔ اسی طرح والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سارے بوڑھے لوگوں کو نرسنگ ہومز میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے بے تحاشا نرسنگ ہومز امریکہ اور یورپ میں موجود۔ عام سسٹم ہی یہی ہے کہ جی بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت نرسنگ ہومز میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اگر اکیلے اپنے گھر میں رہیں گے تو کوئی کمپنی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ تو ہمارے یہاں تو ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بوڑھے کو اگر آپ نے نہیں پوچھا یا بوڑھے والدین کو نہیں پہنچا تو یہ آپ نے بہت بڑی گناہ، بہت بڑا گناہ کیا، ایسا گناہ کیا کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو ہمارا سسٹم ان کے سسٹم سے الگ۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں کہ جی ایک بوڑھی عورت ان کو فون کرتی اور کہتی کہ تم پورے ہفتے میں مجھ سے 5 منٹ بات کر لیا کرو، میں تمہاری احسان مند ہوں گی، پورے ہفتے میں مجھ سے بات کرنے والا کوئی 5 منٹ بھی نہیں ہے، حالانکہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے رشتہ دار بھی ہیں، مگر مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو وہاں کا سسٹم اور ہے اور یہاں کا سسٹم اور ہے۔ تو ان سے مشابہت بھی اختیار کر لی تو انہی میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایمان کو کفر کے بدلے میں، کفر کو ایمان کے بدلے میں خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی۔ اور اسی طرح ان کا معاشی نظام جو ہے وہ سود پہ چلتا ہے، اور اس نظام کے پیچھے حرص ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی چیز لینی ہے، جو پسند آئے وہ لے لو، اور سود پہ لونز لے لو۔ اور دین اسلام کا معاشی نظام الگ ہے، تو سود کا کاروبار وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، قرآن پاک میں فرمایا کہ جو اپنا سود نہیں چھوڑے گا وہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو ہم بہت ہی ڈفرنٹ ہیں، اور کافروں کا سسٹم، ان کی سوسائٹی بالکل ڈفرنٹ ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، یہ مسلمانوں کی جو قوم ہے یہ اپنی ترکیب میں الگ ہے، ہم کبھی ان کے جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہم میں سے اگر کوئی چاہے گا کہ جی ہم ان کے جیسی مشابہت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ شباہت اختیار کی، جنہوں نے جس قوم کے ساتھ ایک شباہت اختیار کی، وہ اسی میں سے ہے۔ تو ایک تو بالکل کافر ہو جانا، یہ بھی ایمان کو بیچ کر کفر خرید لینا. ایک یہ کہ دل کے اندر کفر ہے اور ظاہر میں ایمان ہے، یہ بھی ایمان کو بیچ کر کفر کو خرید لینا. اور تیسرا جو کہ مسلمان جس کے دل میں ایمان بھی ہے، اس کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ جی اگر میں مشابہت اختیار کروں گا، ان کی چیزوں کو پسند کروں گا، ان کے سسٹمز کو پسند کروں گا اور ویسا بننا چاہوں گا، تو یہ بھی ایمان کو بیچ کر کفر خریدنا ہے. اور چوتھی چیز، اگر کافروں سے محبت رکھوں گا اور کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھوں گا، تو وہ بھی ایمان کو بیچ کر کفر خریدنے کی مانند ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست مسلمان ہے تو پھر مسلمانوں کے دین پر، دوست کافر ہیں تو پھر کافروں کے دین پر. اور اگر دوست جو ہیں بہت نیک لوگ ہیں تو پھر آپ بہت نیک لوگوں والا دین اختیار کریں گے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ میرے بچوں کے جو دوست ہیں وہ نیکی والے دوست ہوں. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دوست تو کافر ہیں اور بچوں کی دوستی بہت زیادہ کافروں کے ساتھ ہے، اور ہم اس کو بالکل ہی اوور لک کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر میرے بچے کا کوئی نیک ایک بھی دوست نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا دو بچہ جو ہے وہ ان کے دین پہ ہے جس کے کافر دوست ہیں یا بے دین ہے یا گناہگار دوست ہے. اس لیے ذمہ داری بنتی ہے والدین کہ وہ چیک کریں کہ جی بچوں کے دوست کون ہے. نبی علیہ السلام فرمائے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ پکی بات ہے، بالکل پکی بات ہے. امام ربانی حضرت مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وقت کے مجدد تھے. اولیاء کرام میں بڑا نام رکھتے ہیں حضرت مجدد رسانی. ان کو گزرے ہوئے 500 سال ہو گئے اس دنیا سے تشریف لے جائے گئے، اور ابھی تک ان کی تعلیمات پہ لوگ عمل کرتے ہیں، ان کے مکتوبات اتنے مشہور. تو بڑے بزرگ تھے اپنے وقت. اور ہندوستان، پاکستان، اس جنوبی ایشیا کے اندر اسلام کو قائم رکھنے میں ان کی بڑی خدمات. وہ فرماتے ہیں کہ جی میرا ایک قریبی شاگرد تھا اور میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ میرے بھائی کا آخری وقت آ گیا، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھے اور یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، آپ تشریف لائیں اور آ کر آپ کچھ اس کو دم کر دیں، کچھ آپ اس کی طرف توجہ کریں، اس کے پاس کھڑے ہو کے کچھ دعا کر دیں تاکہ یہ کلمہ پڑھ لیں. اور اس کو بڑا یقین تھا کہ اس وقت تمام اولیاء کرام میں، تمام اللہ والوں میں یہ سب سے بڑے ہیں اور میرا ان سے تعلق ہے، تو مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کے پاس جب یہ آئیں گے اس آخری وقت میں تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے جائے گا. تو حضرت تشریف لے گئے اور وہ بالکل اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے اور سب اس کو تلقین بھی کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کی، اور حضرت نے بھی خوب اس کو توجہ دی اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور بہت دعائیں کی. اللہ کی شان، اس آدمی کا انتقال ہو گیا مگر زبان سے کلمہ نہیں نکلا. سارے حیران کہ جی وقت کا مجدد ہے، اتنا بڑا اللہ والا، اور اس کی صحبت، اس کی توجہ نے بھی اس کی زبان سے کلمے کو جاری نہیں کیا. حضرت بھی خود بہت ہی پریشان ہوئے کہ جی میرے اتنا قریبی شاگرد ہے اور اس نے مجھے یہ ریکویسٹ کی اور میں یہ ریکویسٹ پوری نہ کر سکا، اللہ کی مرضی تھی. مگر پھر بعد میں آپ نے پوچھا کہ جی کیا اس کی زندگی تھی، کیسے یہ رہتا تھا، کون اس کے قریبی دوست تھے، تو پتہ چلا کہ جی قریبی دوست جن سے محبت تھی وہ کافر تھے. تو یہ کافری ایسی چیز اور کفر کے ساتھ دوستی محبت رکھنا ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو بھی کفر پہ ڈال دیتی ہے. وقت کا بڑا مجدد بھی ہوگا، اللہ والا بھی ہوگا، وہ بھی پھر ایمان کی طرف نہیں لا سکتا. تو یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے. تو ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے خریدا کفر ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ان کو بہت پرابلم ہوگی. تو قرآن پاک کی یہ آیت اللہ تعالی نے کافروں کی طرف ڈائریکٹ کی کہ جو اس طرح کر رہے ہیں کفر کی طرف جا رہے ہیں اور ایمان کو نہیں لے رہے، یہ ان کے لیے. پچھلی آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ آپ غم نہ کریں کہ یہ بھاگ رہے ہیں کفر کی طرف، اور یہ والی آیت جو ہے یہ کافروں کے لیے کہ بھائی بھاگو نہیں، اگر تم نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے میں میرا کچھ نہیں بگڑتا، تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. اور پھر یہ تیسری آیت عام مسلمانوں کے لیے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ یہ سمجھے کافر انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو ہم یہ مہلت دے رہے ہیں ان کو اس میں کچھ بھلا ہے ان کے لیے. کیونکہ اب مسلمان اور کافر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی جنہوں نے یہ کفر کیا اور یہ دین سے دور بھاگ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی عذاب تو نہیں آیا، کوئی پریشان تو نہیں، نہ ان کو ایسی کوئی بہت غم آ گیا، نہ کوئی بہت ان کے اوپر قیامت ٹوٹی، یہ تو ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، ویسے ہی کھا پی رہے ہیں، ویسے ہی فیملیز ہیں، ویسے ہی سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا کہ دیکھو نہیں یہ سمجھے کافر لوگ بھی کہ جو ان کو مہلت دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے اس میں کوئی بھلائی ہے، بلکہ یہ جو مہلت ان کو دی جا رہی ہے انما نملی لہم، ہم تو مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ یہ اور زیادہ گناہ کریں اور زیادہ یہ نافرمانی کریں. ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی نافرمانی بھی کر رہا ہوتا ہے، کئی مرتبہ کفریہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے، کئی مرتبہ اللہ کو خوب ناراض کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے دل دکھا رہا ہوتا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، دنیا میں اس کو پریشانی نہیں آ رہی ہوتی، اور ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا انسان ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی اس نے اتنی زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ اور کچھ نہیں ہوا. تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر کی طرف چلے گئے، دنیا کو جنہوں نے مقصد بنا لیا، یہ نہ سمجھنا کہ ان کو جو ہم مہلت دے رہے ہیں اور یہ عافیت والے وقت گزار رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بڑا ان کو نے کوئی خیر کا کام کیا. نہیں، یہ عافیت اس لیے کہ یہ اور کرتے رہے گناہ اور ظلم کرتے رہے اور اللہ کی نافرمانی کریں، تاکہ اس حساب سے پھر ان کو رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے. تو کئی مرتبہ ہم اس میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، اتنے بڑے بڑے انہوں نے گناہ کیے کچھ نہیں ہو رہا، میں بھی کر لیتا ہوں، کیا ہوگا میرے ساتھ بھی نہیں ہوگا. نا 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 نا، اللہ تعالیٰ کی اپنی ترتیب ہے جس کو کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اگر یہ گناہ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، کیا ہوا ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ سود لے رہے ہیں تو ہم بھی لے لیتے ہیں، کیا ہوا ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. نا نا نا، وہ اگر اس طرح فحاشی کر رہا ہے ہم بھی کر لیتے ہیں. نا اللہ اکبر. بلکہ اس آیت میں ایک چھپا ہوا میسج ہے، اور یہ میسج جو ہے یہ اصل اس آیت کی جسٹ ہے، اس آیت کی جان ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کافر جو ہے ان کی دنیا بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ دنیا بڑھ رہی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں بہت ہمارے لیے اچھا ہو رہا ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کی قدر میری آنکھ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ان کافروں کو میں ایک حصہ بھی نہ دیتا اس دنیا کا. تو اللہ تعالی کی نگاہ میں یہ دنیا جو ہے اس کی قیمت، اس کی جو وقت ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے اس کے اندر، اس آیت کے اندر ایک چھپا ہوا میسج ہے کہ کافروں کی دنیا دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ یار میری بھی دنیا بڑھ جائے، یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں دنیا میں عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اوہو مجھے بھی ملے دنیا. کیونکہ دنیا ہے ایسی چیز، یہ جادوگرنی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا دنیا جادوگرنی ہے، تو یہ اس کا جادو چل جاتا ہے انسان پر، اور انسان بھی پھر کہتا ہے بس مجھے بھی ملے نا ذرا دنیا، اور اس کی زندگی کا غم یہ دنیا بن جاتا ہے. تو ہر وقت دنیا بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، میری انکم بڑھ جائے، میرا سونا چاندی بڑھ جائے، میری عیاشیاں بڑھ جائیں، میری ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ اب یہ نہیں یہ والی گاڑی ہو جائے اور یہ نہیں یہ والی گاڑی ہو جائے، مکان یہ والا نہیں یہ والا ہو جائے، ہائی سوسائٹی میں ایکسپٹنس ہو جائے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جادو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا جادوگری ہے، اور اس کا جادو جو ہے یہ ہاروت اور ماروت کی جادو سے بھی بڑا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے کہ دنیا جادوگرنی ہے، اس کا جادو ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی بڑا ہے. ہاروت اور ماروت کا جادو جو ہے وہ میاں بیوی میں سیپریشن کرواتا تھا، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرتا تھا، اور یہ دنیا کا جو جادو ہے یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو اس مبارک آیت میں چھپا ہوا میسج ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بڑھنے کی خواہش نہ کرو، دنیا بڑھنے کی خواہش نہ کرو، بلکہ جو دنیا ہے پاس اس دنیا پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اس شکر سے جو ہے جو دنیا بڑھے گی وہ برکت والی ہوگی. تو دنیا بڑھنے کی خواہش یہ نہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، حجرے میں تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ تین چار دن سے گھر میں کھانا بھی کوئی نہیں پکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چٹائی ہے، اسی چٹائی کو جو ہے وہ سردیوں میں اوپر لے لیتے تھے، گرمیوں میں نیچے رکھ لیتے تھے، اور ایک تکیہ ہے، اور کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں ہے، معمولی سا لباس ہے. تو دنیا کی بہت ہی تنگی انہوں نے دیکھی، تو بڑا ان کو غم ہوا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، مدینہ منورہ کے بادشاہ ہیں. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ دونوں جہانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا، تو ان کو بڑا غم ہوا اور انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا یہ پوری دنیا آپ کے لیے نہیں بنائی گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو آپ کے لیے بنایا. تو پھر آپ کو اتنی دنیا کی کمی کیوں ہے؟ کیوں آپ کے پاس نہ پہننے کو کچھ، نہ کھانے کو کچھ، نہ رہنے کو کچھ، نہ اوڑھنے کو کچھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، آپ نے فرمایا، اے عمر، تو اب بھی اللہ کی نعمتوں میں آخرت میں شک کرتا ہے؟ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ تعالی نے آخرت بنائی ہے. تو اس دنیا کی کمی پر انسان کو غم آ جائے، یہ خلاف سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اور آج جو ہے یہ دنیا کی کمی ہی ہماری ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے. اور جس نے دنیا کی وجہ سے، دنیا کے غم کی وجہ سے ناراضگی کی، ایک تو اس کو ناراضگی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں جائے جا کے ڈوب مرے. اس طرح کی حدیث، دیکھیں حدیث باب نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے آخرت کو غم بنایا، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث، جس نے آخرت کو غم بنایا ہم اسے دنیا کے غموں سے نجات دے دیں گے. یہ حدیث قدسی، کہ جس شخص نے آخرت کو غم بنایا ہم اس کو دنیا کے غموں سے نجات دے دیں گے، اور جس نے دنیا کو اپنا غم بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، جس گھاٹی میں چاہے جا کے چھلانگ لگا. عجیب، اس دنیا کو پسند کرنا، اس دنیا کی وجہ سے بیٹھ کے رونا، اس دنیا کی کمی پہ ہمارے پریشان ہونا جو ہے، اس میں ہمیں دو نقصان ہیں، ایک تو دنیا کا غم تو ہے ہی صحیح اور وہ ہمارے دل کو پریشان کرے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ بھی ناراض، دوہری ناکامی. بلکہ مومن کو یہ چاہیے، اور مومن کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو دنیا اس کو اللہ نے دی ہے اس دنیا پہ وہ خوب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کو بھی اگر ہم غور سے دیکھیں، ان نعمتوں کو ہم گن ہی نہیں سکتے، اتنی زیادہ وہ نعمتیں، اتنی زیادہ نعمتیں. تو مومن کی طبیعت جو ہے وہ ہر وقت دنیا کے معاملے میں کمپلین کرنے والے نہیں ہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں، ہائے میرے پاس یہ بھی نہیں، اور ہائے میرے پاس یہ بھی نہیں. نہیں، مومن تو ہے وہ کہتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا، اب اگر تھوڑی سی تکلیف یہ آ گئی تو کیا بڑی بات ہے. اسی لیے ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دینی شروع کر دی، بہت نعمتیں ہو گئی. ایک دن انہوں نے آخر کار دعا کر دی، یا اللہ بس کر دے، اب مجھے تیری نعمتیں نہ دے. مجھے ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں اور آخرت میں جو ہے مجھے کچھ نہ ملے. فکر ہی غم ہی آخرت کا تھا، فکر یہ تھی کہ وہاں کامیاب ہونا ہے، یہاں تو چلو ٹھیک ہے. تو انہوں نے دعا کر دی، یا اللہ بس ٹھیک ہے، اب آپ نے جو دے دیا کافی ہے، اور بے شک نہ دے. اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، میرے پیارے بندے ہمارا اصول یہی ہے کہ جو ہمارا شکر ادا کرتا رہے گا ہم اس کی نعمتوں کو بڑھائیں گے. تو جب تک شکر کرتا رہے گا یہ نعمتیں بڑھتی ہی رہیں گی. لئن شکرتم لازیدنکم، جب شکر کرنے کے ذریعے سے نعمتیں بڑھتی ہیں پھر وہ برکتوں والی نعمتیں ہوتی ہیں، پھر انسان کو غم نہیں ہوتا. آج جن کو فکر ہے بینک بیلنس کی، جن کو فکر ہے سونے چاندی کی، جن کو فکر ہے ڈریسز کی، عیاشی کی، ویکیشنز کی، اور گھروں کی، مکانوں کی، گاڑیوں کی، یہ سارے اسی فکر میں جب سر گھوم رہا ہوتا ہے، گو کہ اللہ نے بہت دیا ہوا ہوتا ہے مگر سب سے زیادہ پریشان یہی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ میڈیکیشنز پہ یہی لوگ ہوتے ہیں. اور یہ نعمتیں جو ہیں جب شکر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہم اس پہ راضی ہیں، اللہ تعالیٰ اس شکر کی وجہ سے اور نعمتیں بڑھا دیتا ہے، انسان اور شکر کرتا ہے، پھر وہ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور ان نعمتوں کے اندر برکت ہوتی ہے، ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے غم بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے سب سے بہترین طریقہ نعمتیں حاصل کرنے کا یہ نہیں ہے کہ انسان کمپلین کرے، فلاں سے کمپلین کرے تم نے مجھے یہ نہیں دیا، اور بیوی شوہر سے کمپلین کرے کہ تم نے مجھے یہ نہیں لا کے دیا، اور شوہر بیوی سے کمپلین کرے کہ تم نے میری یہ بات نہیں مانی، اور ماں بیٹوں سے کہہ رہی ہے کہ بچوں تم نے مجھے کچھ نہیں کر کے دیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نعمتوں میں سے برکت نکالتی ہیں، بلکہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو پھر جو نعمتیں ملتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. تو مومن وہ ہے جو خوب شکر ادا کرتا ہے اور دنیا کو مقصد نہیں بناتا، بلکہ مومن وہ ہے جو دوسروں کو دینے کو مقصد بناتا ہے، لینے کو مقصد نہیں بناتا. دنیا کے دل میں اس کی اتنی وقت قدر نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کا شوق جو ہوتا ہے وہ اکٹھا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا شوق جو ہے وہ دوسروں کو دینا ہوتا. آج ہمارا شوق صرف اکٹھا کرنا ہے، کسی طرح سے میرے پاس آ جائے یہ دنیا، آ جائے دنیا کا مال میرے پاس، آ جائے دنیا کی چیزیں میرے پاس آ جائیں. صبح شام یہی پلاننگ ہے، اور مومن اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میں دوسروں کو ہیلپ کر دوں، کسی طرح سے غریبوں کو ہیلپ کر دوں، کسی طرح سے میں اس طرح صدقہ کر دوں، کسی طرح سے میں کسی اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کر دوں، کسی طرح سے میں مسلمانوں کی مدد کر دوں، میرا مال جو ہے وہ خیر کے کاموں میں لگ جائے. یہ مومن ہے. جب تک یہ سوچ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہے، بس ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک، ہرگز اس وقت تک نیکی نہیں آئے گی. اگر ترجمہ کیا جائے اس آیت کا تو وہ یوں ہے، لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز نہیں نیکی آئے گی تم میں، حتى تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم وہ خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو، جن مال اور جن چیزوں سے محبت کرتے ہو. جب تک کہ وہ خرچ نہیں کرو گے کوئی نیکی نہیں ہے، بس باتیں ہیں. صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دی، اللہ کے نبی بس اس سے محبت کرتا ہوں. ایک صحابی تھے، ان کو اپنے جو ہے وہ کھجوروں کا باغ تھا، اس سے بڑی محبت. انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ لے لیجیے، یہ سب سے زیادہ محبت میں اپنی جائیداد میں اس سے کرتا ہوں، یہ میں خرچ کر دیتا ہوں. تو نیکی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ انسان دوسروں کا احساس کرنا شروع نہیں کرے گا، اور دوسروں کی مدد کرنا شروع نہیں کرے گا، اور خرچ کرنا شروع نہیں کرے گا. کوئی نیکی نہیں، صرف زبانی کلامی نیکی رہے گی. اور جب انسان دوسروں پہ خرچ کرتا ہے تب اس کی زندگی مزیدار بننا شروع ہوتی ہے. سچی بات یہی ہے، تب زندگی اصل میں مزیدار بنتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان دوسروں کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر, اتنی بڑی ذات ہے, اس کو کیا کہ ہمارے کاموں میں لگ جائے اور ہمارے کاموں کو سدھارنے میں لگ جائے. مگر یہ اس بندے کی شان ہے جس کا دل ہو گیا کہ میں دوسروں کی خدمت کروں, جس کی زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا, خرچ کرنا, مدد کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, رشتہ داروں کی مدد کرنا, والدین کی مدد کرنا. جس کے ذہن میں یہی گھوم جائے اس کی زندگی سب سے زیادہ انجوائبل, سب سے زیادہ مزیدار زندگی ہوتی ہے. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا بڑھا کر عافیت کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے. اسی لیے بزرگ گزرے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, مغل بادشاہوں کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا, بلکہ مغل بادشاہوں کو وہ کہتے تھے, اے مغل بادشاہوں, اگر تم کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا سکون ہے تو تم اپنی فوجیں لے کے ادھر ادھر چڑھائی کرنے کی بجائے ہمارے دلوں پہ چڑھائی کر لو. کہ کیا نعمتیں اس دل میں ڈال دی, کیا مزے کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. تو اصل مزیدار زندگی اس وقت گزرتی ہے جب یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے, اکٹھا کرنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے, دینے کا شوق شروع ہو جاتا ہے. جب تک اکٹھا کرنے کا شوق رہے گا نا کہ مجھے یہ بھی مل جائے, اب میں نے یہ چیزیں لینی ہے, اور کسی طرح سے انسان دوسرے کی کوئی چیز دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے بس مجھے یہ کسی طرح سے مل جائے, فلاں کی گاڑی ایسی, اب مجھے یہی گاڑی چاہیے. یہ جب ایسا شوق آ جاتا ہے تو زندگی غموں سے بھرپور, زندگی میں مزہ ہی نہیں ہو. جب انسان کے دل میں آتا ہے کہ بس کسی طرح سے میں نے اس کو مدد کرنی ہے, کسی طرح سے میں نے اس کی بھی مدد کرنی ہے, کسی طرح سے میں نے اپنے اس رشتے دار کو بھی ہیلپ کرنا ہے, بس اللہ کی رحمت کی نگاہ اس پہ گرتی ہے, چھم چھم اللہ کی رحمت گرتی ہے. تو یہ کافروں سے یہ سبق نہ لیں کہ جی ان کو ڈھیل ملی ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ. یہ جو ان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ ان کے لیے اچھی چیز ہے کہ عیاشی کرتے پھرے, نہیں, سبق لیں. یہ جو عیاشی کرنے ہیں اس کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ اچھا میں بھی اب جمع کرنا شروع کروں. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. یہ جو ان کو مہلت دے رہے ہیں ان کے گناہ کو بڑھانے کے لیے تاکہ اور کریں گناہ, پھر اکٹھا عذاب دیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو بہترین زندگی اس کی جس کی زندگی میں دنیا جمع کرنے کا شوق اتنا نہیں جتنا دنیا دوسروں کو دینے کا شوق ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, یہ آخری بات سنا کے یہ عاجز اپنی بات مکمل کرے گا, بہت ہی امپورٹنٹ حدیث. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے انسان دوسروں کو دینے کا جذبہ رکھتا ہے اور اس جذبہ رکھنے کی وجہ سے وہ قدم اٹھاتا ہے دوسروں کو مدد کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا شروع کرتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ قیامت تک وہ فرشتہ عبادت کرتا رہتا ہے. یہ آدمی جس نے قدم اٹھایا تھا نیکی کرنے کے لیے یہ بھی فوت ہو جاتا ہے, اس کے بعد سینکڑوں سالوں تک وہ عبادت کرتا رہتا ہے. اور جب یہ آدمی فوت ہوتا ہے تو اس نیک دوسروں کی مدد کرنے کے لیے قدم اٹھانے کی برکت سے اس فرشتے کی جتنی سینکڑوں سالوں کی عبادت ہوتی ہے وہ اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دی جاتی ہے. تو سوچئے جو بندہ ہر وقت قدم اٹھا رہا ہو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے, اللہ اکبر, اس کے لیے فرشتہ ہی فرشتہ عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا, خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. اکٹھا کرنے والا نہیں ہے, دینے والا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے, ید العلیا خیر الید خیر ید السفلا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی جمع مال اور دنیا جمع کرنے کی خواہش رکھنے کی بجائے دنیا خرچ کرنے کی خواہش ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. یہ آج اس ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا بے شک جنہوں نے خریدا کفر ایمان کے بدلے میں لن يضر الله شيئا ہرگز نہیں نقصان پہنچاتے اللہ کو کچھ بھی ولهم عذاب علیم اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک ولا يحسبن الذين كفروا اور نہ گمان کریں نہ یہ سمجھیں کافر انما نملی لهم خیر لانفسهم کہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے کوئی بھلائی کا معاملہ ہے انما نملی لهم بے شک ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے لیزدادوا اثما تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں ولهم عذاب مہین اور ان کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والا یہاں آ کے آج کی یہ کلاس مکمل ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تمام طالبات مراقبہ کر لیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں بس یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 آنکھوں کو بند کر لیں سب کو جھکا لیں عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار فانی ہے عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے تمہارے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں تمہارے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں عقل تیری کیسی جوانی ہے ہوئی اندھی عقل تیری کیسی جوانی ہے دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے تو روزے رکھ نمازے پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، نبی کے در کا خادم بن، مراد اچھی جو پانی ہے، نبی کے در کا خادم بن، مراد اچھی جو پانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے، عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دار فانی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے. سبحان ربي العلى الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.